حضرت مولانا منصور الحق صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. حضرت مولانا منصور الحق صاحب ناصر دامت برکاتہم کے اشعار ہمارے محبوب اور محبی بھی ہیں محبوب بھی ہیں، حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھائی نعیم صاحب، ان کی فرمائش پہ دوبارہ پیش خدمت ہے. اور یہ حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہی ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، شیخ الحدیث ہیں وہاں بھی. ان کے اشعار ہیں مدح شیخ میں. مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا، مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا، آئینۂ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا، آئینۂ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا. مرشد کے ہاں دل رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کی تمام خواہشات کو فدا کر دو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اپنے نفس کو فنا کر دو. جو شیخ کی رائے ہو، جو شیخ کی تجویز ہو، اور دل میں کچھ آ رہا ہو لیکن شیخ فرما دے، مثال کے طور پر اگر شیخ کہہ دے کہ جھاڑو لگاؤ تو وہ جھاڑو لگانے کو اپنے لیے مفید سمجھے، اور جو بھی معاملے میں اس کو مشورہ ملے شیخ کا، بس وہ اس پہ آمن نہ ہو صدق نہ کہہ کر اس پر عمل کر لے. تو تھوڑے ہی دن کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ آئی نئے حق زخم کو بنوا دیا ہوتا، یعنی اس ماحول اور معاشرے کی نظر ہو کے جو ہم گناہوں سے چور ہو کے زخمی ہو گئے ہیں، اسی زخم کو آئی نئے حق بنوا لو. اللہ مرشد کے ہاں دل کو رکھوا لو تو یہی زخم جو ہے آئی نئے حق بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگ جائے گا، جو وہ حاصل ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، کہ اب تم ایسی عبادت کرو، حدیث احسان کہتے ہیں اس کو، کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا، اور اگر تم نہیں دیکھتے اللہ کو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو یہ دولت جو ہے حاصل ہوتی ہے کسی مرشد کامل کے پاس اپنے دل کو رکھوانا، یعنی اس پہ فنا ہو جانا، اس کی رائے میں اپنے آپ کو گم کر دینا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت.
اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل، اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل، خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا، خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا.
یعنی یہی زخم جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا زخم ہے، اللہ کے راستے کا غم ہے، یہ اس کی جو تابانی ہے اور اس کی جو نورانیت ہے وہ خورشید کو بھی شرما دے گی. یہ سورج، خورشید کے معنی سورج، یعنی اس کی روشنی تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی بھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کو جو دولت عطا فرمائی ہے، اپنی محبت کا غم عطا فرمایا ہے، وہ اتنا قیمتی ہے کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم، ایک ہستی مطلق کی دیتے ہیں خبر ہم. اللہ نے اپنی محبت اور معرفت کے قیمتی موتی دینے کے لیے، لٹانے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ در بدر پریشان رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو انسان اپنی قیمت کو پہچانے، اگرچہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، کہ جو کچھ نیکی اور توفیقات طاعات کی ہیں وہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، لیکن میرا دل اللہ نے اپنے ایک بہت ہی قیمتی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہ اتنی قیمتی چیز ہے
کہ ان کے راستے کا یہ غم اور اللہ کے درد محبت جو ہے، یہ خورشید تو سورج کو تو اللہ کی ہے، ادنا سی بھیک ہے جو چمکتا ہے، سارے عالم کو جو ہے جگمگاتا ہے اور سارے عالم کو حرارت دیتا ہے جس سے غلہ پکتا ہے، سمندر کا پانی بخارات بن کر بارش بن کے برستا ہے اور اس سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے اور بہت کچھ سورج کے کام ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے یہ چیزیں اس غم کی روشنی کے آگے ہیج ہیں، یہ اتنا قیمتی غم ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری سورج چاند کائنات ستارے مویشی جو کچھ انسان کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے کائنات میں ہے، سارے کا سارا انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے خادم ہے یہ سورج چاند کائنات، سمجھے، سورج چاند ستارے کائنات اور جو کچھ اس کے اندر نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں، لیکن انسان کس لیے ہے؟ انکم خلقتم للآخرہ، تم انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، تمہارا کام ان کی خدمت کرنا نہیں بلکہ یہ تمہارے خادم ہیں، تم وہ کام کرو جس لیے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہم وہی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم خادموں کے بھی خادم بن رہے ہیں، غلاموں کے بھی غلام بن رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد ہم بھول چکے اور ہم دوسروں کی خدمت میں لگ گئے، غلاموں کی خدمت میں لگ گئے بجائے مالک کی خدمت کرنے کے۔ مالک مراد یہ کہ مالک کی اطاعت اور جس مقصد سے مالک نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں۔
اچھا ہوا آیا نہ میرے دل کے مقابل، خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا، خورشید کو بھی زخم نے شرما دیا ہوتا۔
خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی کے راستے میں جو ہے اللہ کے غم میں، اللہ کے درد محبت میں، اور اللہ کے راستے میں جو ندامت پیدا ہوتی ہے بندے کو، اللہ سے روتا ہے بندہ، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ یہ رشک کے ملائک ہوتے ہیں، ملائکہ اس پر فخر رشک کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں بہے ہوئے، اللہ کے خوف میں بہے ہوئے وہ یہ جو آنسو ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید، اشک را در وزن باخون شہید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہوزاری کے جو ایک آنسو نکلتا ہے اس کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں، اتنے قیمتی یہ آنسو ہیں۔ اس لیے ساری کہکشاں یہ تمنا کر رہی ہے کہ کاش ہم یہ ستارے، بڑے بڑے اجسام کروڑوں کروڑوں میل بڑے بڑے قطر کے ہیں، کتنے بھاری بھاری، لیکن یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے بندے کے ندامت کے آنسو پہ رش کر رہی ہے، کاش اس آنسو کی جگہ ہم ہوتے ہیں، اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ یہ میری آستین ہوتی، جس آستین سے وہ آنسو پوچھ رہا ہے کاش میں اس آنسو کو بڑھ کے میں لے لوں۔ یہ کائنات کی یہ حقیقت ہے اور اللہ کے بندے کی یہ حقیقت ہے، اس کے آنسو کی یہ حقیقت ہے۔
بس اپنی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے، بس اپنی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے، مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا، مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا۔
مرشد کا فیض تو جاری رہتا ہے، لیکن ہر طالب اپنے اپنے حسن ظن، اپنی اپنی ہمت کے مطابق مرشد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کا تعلق اپنے مرشد سے ڈھیلا ڈھالا ہوگا اس سے دین کا کام نہیں لیا جاتا، دین کا کام انہی سے لیا جاتا ہے جن کا تعلق اپنے مرشد سے خوب مضبوط ہو، اور جو ہے مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیخ کامل وہ پکڑو جو متبع سنت و شریعت بھی ہو اور بزرگوں کا اجازت یافتہ بھی ہو، جب اس کو پکڑو تو اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ پھر اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، پھر جیسے وہ کہے ہمت کر کے اس پہ عمل کر لو اور اس پہ اعتماد رکھو کہ میرے شیخ نے جو فرمایا ہے انشاءاللہ تعالی اسی میں میرا فائدہ، دنیا جہان کا فائدہ ہے اس میں۔ تو جو ہے مرشد کیا مرشد کی مثال کیا ہے کہ ایک کبوتر ایک چیونٹی جو ہے اللہ سے رو رہی تھی کہ اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں تو میں تو اتنی چھوٹی حقیر سی چیز ہوں تو میں آپ کے گھر کی زیارت کیسے کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کبوتر کو بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ اس کے اوپر چڑھ جا. ہاں اور پھر فرمایا کہ اس کو ہاں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دیکھو آنکھ کھول کے نیچے مت دیکھنا کیونکہ جس بلندی پہ کبوتر اڑ رہا ہوگا اگر تم نے آنکھ کھول کے نیچے دیکھی تو چکرا کے گر جاؤ گی. آنکھ کھول کر مت دیکھنا. تو شیخ کا تعلق بھی ایسا ہی مضبوط شیخ سے رہنا چاہیے کہ جب شیخ کہہ دے کہ فلاں کام کر لو اب ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں مت سنو. اگر ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں سنو گے تو پھر تم گر پڑو گے. پھر کہو گے او ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی ہم سے نہیں ہوگا. بس جو ہے اپنی عقل کو اور اپنی سب چیز کو پسو پیش ڈال کے اور فوراً جو ہے اپنے مرشد کے حکم پہ عمل کر لو تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کبوتر جو ہے سیدھا جا کے وہاں حرم شریف میں اترا اور وہ چیونٹی کو اللہ نے حکم دیا آنکھیں کھول دیکھ میرا گھر تیرے سامنے. تو مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سالک کو اپنے ساتھ لے اڑتا ہے. سمجھے لے اڑتا ہے جو اڑنے والا جو ہوائی جہاز ہوتا ہے وہ. اور کیا حضرت نے کیا علم عظیم ہے حضرت کا. حضرت نے فرمایا کہ بعض شیوخ و کاملین کا عروج جو ہے نزول جو ہے عروج سے افضل ہوتا ہے کیونکہ اگر شیخ ہر وقت فضا میں ہی رہے جہاز ہر وقت فضا میں رہے گا نیچے اترے گا ہی نہیں تو مسافر کیسے بیٹھیں گے. یہ ہمارے مشائخ جو ہماری خاطر نزول فرماتے ہیں کہ ہماری ہمت اور استعداد کے مطابق تجاویز فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہنستے بولتے رہتے ہیں ان جیسے بن جاتے ہیں تو یہ ان کا نزول ہوتا ہے لیکن ان کا یہ نزول عروج سے بھی افضل ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے اپنا نزول کرتے ہیں. ان کا مقصد قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کو ماں سے ملا دیتے ہیں تو ماں کتنی دعائیں دے گی کتنا خوش. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے ملانے پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے. تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی مشورہ دیتا ہے کیونکہ شیخ کی مثال ایسی ہے جیسے بلندی پہ پہاڑ پہ کوئی شخص ہو اور نیچے جو ہے دوسرے لوگ ہوں جو راستہ طے کرنا چاہتے ہوں. اب بلندی والا شخص دونوں طرف دیکھ رہا ہے پہاڑ کے کہ اس طرف کیا ہے دشمن کدھر ہے راستہ کون سا صاف ہے اوپر سے ہی بتائے گا کہ یہ ایسے ایسے آؤ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ سیدھا جا کہہ رہے نہیں اس راستے سے مت آنا گر پڑو گے چٹانیں سیدھی ہے اوپر والے کو نظر آتا ہے نا سارا ماحول اس کو نظر آتا ہے وہ بتاتا رہتا ہے کہ ایسے ایسے آؤ گے تو تم آرام سے اوپر پہنچ جاؤ گے. تو شیخ راستہ بتاتا ہے اور شیطان درمیان میں جو ہے مساوی ڈالتا ہے ارے یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. تو شیطان کے کہنے میں نہ آؤ وساوس میں نہ پڑو. شیخ کو پکڑنے سے پہلے جتنی تحقیق ہو سکے کر لو کہ بھئی یہ شیخ متبع سنت و شریعت ہے اللہ والا ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ نذرانے حلوے مانڈے والا ہو. تو اس کو جب پکڑ لیا ایک دفعہ مضبوطی سے بس پھر اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو پھر جو ہے شیخ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. غرض اتنی ہے بس پیرے مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. یہی ہے ان تعبد اللہ کا انا قطرہ. وہ چیز حاصل ہو جائے گی پھر شیخ کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ درمیان سے ہٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ سالک کا براہ راست ہو جاتا ہے.
بس اپنی کوتاہی سے تم رہ گئے پیچھے مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا. مرشد نے خدا تک تمہیں پہنچا دیا ہوتا. داخل ہوئے سلسلہ شیخ میں بربر داخل ہوئے سلسلہ شیخ میں بربر شیطان نے ورنہ ہمیں بہکا دیا ہوتا. شیطان نے ورنہ ہمیں بہکا دیا ہوتا.
اس پہ ہم سب لوگ اپنے اپنے مشائخ پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق سے جوڑا. اول تو اہل ایمان بنایا اہل اسلام بنایا اور پھر اہل حق سے جوڑا اور اہل حق میں بھی سب سے اعلیٰ ترین سلسلے میں جوڑا. اس پہ ہم سب جتنا شکر ادا کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شیخ کی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت نے دعا سکھلائی، جب اپنے شیخ کو دیکھو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ شیخ کی محبت میں اضافہ ہوگا، شیخ سے استفادے میں اضافہ ہوگا۔
داخل ہوئے سلسلہ شیخ میں برباد، شیطان نے ورنہ ہمیں بہکا دیا ہوتا، کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے، کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے، تقویٰ کا دیا باہ نے سلگا دیا ہوتا، تقویٰ کا دیا باہ نے سلگا دیا ہوتا۔
اس شعر کو سمجھنا آپ حضرات کی برکت سے سمجھ میں آ گیا، ورنہ مجھ کو تو شعر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن شاید میں صحیح سمجھا ہو، اللہ کرے۔ یہ اس میں جو حضرت یہ فرما رہے ہیں مولانا منصور صاحب کہ نفس کو اپنے مرشد کے اگر حوالے کر دیا، نہیں وہی بات کہ مرشد کی تجاویز پہ عمل کرتے اور اپنے نفس کی بات نہ مانتے، مرشد کی بات مانتے، تو تقویٰ دیا باہ نے سلگا دی۔ باہ کہتے ہیں جو باہی گناہ ہوتا ہے، نظر بازی کا، شہوت کا گناہ۔ تو شہوت کا گناہ، حضرت نے فرمایا، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، اور اس کو قرآن پاک میں اس کا اعلان بھی فرما دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، اور تقویٰ کا مادہ بھی ہم نے رکھا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ اللہ نے رکھا ہے، اور جو انکار کرے کہ صاحب مجھے عورتوں کو دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، تو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا پاجامہ لیبورٹری میں ٹیسٹ کرا لو، ہاں، اور اگر پاجامہ پاک نکلے تو سمجھ لو پھر یہ ہجڑا ہے، کیونکہ ہجڑا ایسی قوم ہے جس کو شہوت نہیں ہوتی، اس کے جذبات نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جب فرما دیا کہ ہم نے رکھا ہے مادہ، ہاں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں مبعوث فرمایا، انسان تھے، وہ بشر تھے، ہاں، حضرت نے فرمایا کہ وہ بشر تو تھے، لیکن بعض بے ادب لوگ یہاں اس بات کو سمجھتے نہیں، تو اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کا ترجمہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ ابھی کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بِبَدْرٍ، بدر کی جنگ میں، جب تم اذلہ تھے۔ اب جو لغت کا پڑھا ہوا آدمی ہوگا وہ اذلہ کا ترجمہ شاید یہ کرے گا تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ، ہے نا، اذلہ ذلیل سے ملتا جلتا ہے نا۔ تو اس کی مثال میں یہی کل بھی دے رہا تھا کہ ایک استاد نے شاگرد سے کہا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرو جملے کا، کہ صدر بازار میں گولیاں چل رہی ہیں، تو اس نے ترجمہ کیا دا ٹیبلٹس آر رننگ ان دا صدر بازار۔ تو یہ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا ترجمہ بھی نہ پڑھے، ہر ایک کی دینی کتابیں بھی نہ پڑھے، اپنے شیخ سے پوچھے، علماء حق سے پوچھے کہ ہم کس کا ترجمہ پڑھیں کس کا نہیں پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں سب کیا بہترین ترجمہ ہے فلاں صاحب کا فلاں صاحب کا، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹ چکے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ مادہ رکھا ہے، اور حضرت میرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہ کا مادہ گناہ کرنے کے لیے تھوڑی دیا، گناہ بھائی ماچس، دیا سلائی ماچس جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ تم اس کو جلا کے اپنے آپ کو جلا لو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگ سلگاؤ اور اس پہ کھانا پکاؤ۔ تو اس کا استعمال اگر ہم برا کریں کہ اپنے آپ کو آگ لگا لیں، اپنے آپ کو جلا لیں، ایک استعمال تو یہ، ایک استعمال اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ اس دیا سلائی سے آگ سلگا کر ایندھن کو جلاؤ اور اس سے کھانا پکا کے کھاؤ۔ تو یہ جو فجور کا مادہ، گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، تقویٰ کی بریانی پکانے کے لیے رکھا ہے، سمجھے؟ اس کو، اس مادے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ اللہ والوں سے سیکھنا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ باہ کا، شہوت کا جو گناہ ہے، اگر یہ باہ، اللہ تعالی نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں دی انسان، کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ بے فائدہ کام سے پاک ہیں، لغو کام سے پاک ہیں، تو یہ مادہ اللہ نے بڑے کام کا دیا ہے، اسی کو ہم دبا کر اللہ کی محبت میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو باہی جو جذبات ہیں اس کو دبا کر ہم اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جو انسان روزانہ جو ہے نا صبح شام بیوی کو استعمال کرتا ہے وہ اس کو اللہ کی محبت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو اسی چیز کو دبا کر وہ اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اور اس کو نکال دے گا تو یہ جو ہے یعنی ضرورت سے زائد استعمال کرے گا تو یہ اللہ کی محبت کو بھی کامل نہیں کر سکے گا. یہ ایسا کام کا مادہ ہے. حضرت فرماتے تھے کہ شیر جو ہے سال میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے اور اس سے شیرانہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اب میں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ آپ ایک ہی دفعہ، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا اعتدال اس میں ہو اس میں اعتدال ضروری ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے تقوی کا دیا جلتا، یہ اگر ہم مرشد کامل کے اس کی صحبت اٹھاتے اور اپنے حالات کی اطلاع کرتے اور تجویزات کی اتباع کرتے اور شیخ پر اعتماد کرتے اور جو تجویز بتائی اس پہ انقیاد کرتے، دل جمعی سے عمل کرتے، پابندی سے عمل کرتے، تو یہی ہمارا جو شہوت کا مادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں ہم استعمال کرتے، تقوی کامل نصیب ہوتا.
کر دیتے اگر نفس کو مرشد کے حوالے تقوی کا دیا باہ نے سلگا دیا ہوتا،
یعنی اللہ کی محبت کی آگ دل میں لگ جاتی بجائے اس کے کہ حسینوں کو نظریں مارتے، حرام کام کرتے اور اللہ اور رسول کے نافرمان ہوتے اور آنکھوں کا زنا کرتے اور اللہ اور رسول کی لعنت کے موجب بنتے. اسی باہ کو دبا کر مرشد کے علاج سے جو ہے وہ اس کو اچھے کام میں استعمال کرتے، قیمتی کام میں استعمال کرتے، خود بھی قیمتی ہو جاتے.
کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا، کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا، مولا نے تجھے قرب کا حلوہ دیا ہوتا، مولا نے تجھے قرب کا حلوہ دیا ہوتا.
اس سے مراد وہی حدیث قدسی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے فرمایا وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکل مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارک سے ملتی ہوئی تھی، مشابہ تھی. کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کنتو سادس الاسلام، میں چھٹا اسلام لانے والا ہوں، اور جو ہے یہ افضل الصحابہ بعد خلفائے راشدین کے بعد جو ہے پانچواں نمبر درجے میں افضلیت کا انہی کا ہے. تو وہ جو حدیث قدسی ان سے مروی ہے کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، پہلے تو انتباہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نظر بازی جو ہے نامحرموں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یا بعضوں کو جو لڑکوں سے مرض ہوتا ہے تو پیریش لڑکوں کو دیکھنا، یا جن کے کشش ہو چہرے پر ان کو دیکھنا، یہ سب جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور فرمایا کہ یہ تیر بھی کون سا ہے؟ مسمومن، زہر میں بجھا ہوا. جیسے عام تیر جو ہے وہ جسم میں لگتا ہے زہر میں بجھا ہوا، اگر تیر لگے گا تو اگر پیر میں بھی لگے گا تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا، ہے نا؟ دوا منہ شکل کے بندر جیسی شکل بناتا ہے، کیونکہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں. عجیب آدمی ہے، نسخہ بتاتا ہے پھر کہو کہ فائدہ نہیں ہوا، کہتے اچھا یوں کر لو، پھر نسخہ بتاتا ہے اچھا یہ نہیں ہوا یہ کر لو، اچھا فلاں دوائی لے لو، بس ٹالتا رہے گا، آخر کو تھکار کے بیماری چلی جان چھوڑ دیتی ہے. شکل دیکھا یوں کر کے دیکھ رہا ہے جیسے دوا کڑوی پلائی ہوئی ہے، کوئی دوا دوسروں کو پلاتا ہے شکل خود بناتا ہے. تو یہ جو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، تو یہ نگاہ کے راستے داخل ہوگا اور قلب میں اس کا زہر پھیل جائے گا اور تمہاری ایمانی موت واقع ہو جائے گی. ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ عشق میں مبتلا ہو گئے, حرام نظر بازی کر کے عشق میں مبتلا ہو گئے. عشق نہیں ہے اصل میں, یہ فسق ہے. فسق یہ تو نام کا عشق ہوتا ہے, حقیقت میں یہ فسق ہے. ہاں, اور اس کی بربادی جو ہے وہ لازم ہے. اس کو اوپر رکھتے ہیں, نیچے یہاں رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سارا زہر جو ہے جسم میں پھیل جائے گا اور ایمان تمہارا ہاتھ سے جائے گا. تو مگر اس کا انعام اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, من ترکہا مخافتی, جس نے میرے خوف سے, شیخ کے خوف سے نہیں, امام صاحب کے خوف سے نہیں, لوگوں کے خوف سے نہیں, میرے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی, اس کو میں کیا انعام دوں گا کہ کیا ہے, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. یہ خیالات کی باتیں ہیں, احساسات کی نہیں ہیں, بلکہ حقیقی باتیں ہیں کہ موجود پائے گا, وہ واجد ہوگا, حلاوت ایمانی موجود ہوگی. اب کوئی کہے صاحب ہم نے ایک نظر بچا لی تو محسوس تو کچھ بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ محسوس ہوگا جب تم 100% نظر کی حفاظت شروع کرو گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ بھائی کوئی میکینک ہے, اس کے بیچارہ جب وہ کام وام کرتا ہے تو اس کے سارے کپڑے کالے رہتے ہیں, موبائل آئل لگا ہوا ہے, کہیں دھبے لگے ہیں, کہیں کچھ, اس پہ اگر ایک سیاہی کا خطرہ گرا دو تو اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اور جب وہ دھولے گا اس کو, اس کے بعد دھلے ہوئے صاف کپڑوں پہ اگر ایک نقطہ ڈال دو تو اس کو کیسی گھبراہٹ ہوگی کہ بھائی اس کو دھو پہلے. گٹر میں گر گیا تو گٹر میں گرا تو نہیں پڑا رہتا, فوراً کوشش کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے محسوس جب ہوگا, جب 100% نظر کی حفاظت شروع کر دو گے تو تم کو یہ محسوس بھی ہو جائے گی. موجود تو ہوگی, محسوس جب ہوگی, وعدہ اللہ کا ہے نا, وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. موجود ہوتی ہے, محسوس نہیں ہوتی. محسوس ادراک جب شروع ہوگا, جب تم 100% حفاظت کرو گے, پھر جیسے ہی ذرا سا سیاہی کا ڈبا آئے گا فوراً تم گھبرا جاؤ گے. یہ جو ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں, یہ کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ تعالی کے انوارات آ جائیں. جب انوارات آ جاتے ہیں تو گناہ سے ہوتی ہے ظلمت, اللہ کی یاد سے نور پیدا ہوتا ہے, دل روشن ہوتا ہے, اور گناہ سے دل میں اندھیرا آتا ہے. تو ذکر اور طاعات اس لیے بتائی جاتی ہیں, نوافل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ کی طاعات کی عبادات کے انوار پیدا ہو جائیں. جب یہ انوار پیدا ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی ذرا سا بھی گناہ ہوتا ہے فوراً اندھیرے کا احساس ہو جاتا ہے. اس لیے روشنی جگہ ہے نا, روشن جگہ. اب جیسے ہی ہم ہر وقت ماشاءاللہ روشن رہتا ہے, کبھی اتفاق سے اگر کوئی لوڈ شیڈنگ ہو جائے, جنریٹر بھی کام نہ کرے, اندھیرا ہو جائے گا, سب گھبرا جائیں گے, اوہو بھائی کیا ہو گیا. تو یہ اس لیے ذکر و طاعات بتائی جاتی ہیں تاکہ ظلمت فوراً ظلمت کا ادراک ہو جائے اور اللہ سے دوری سے, جیسے قطب نما کی سوئی ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قطب نما کی سوئی پہ ایک ہلکا سا میگنیٹک پالش لگا ہوا ہوتا ہے نا, ہر کونے کے اوپر, جو اپنے مرکز کی طرف پوائنٹ کرتی رہتی ہے. قطب شمالی اور قطب جنوبی یہ میگنیٹ کے مرکز ہیں. تو جنوبی حصہ جنوب کی طرف پوائنٹ کرتا ہے اور شمالی حصہ شمالی طرف. ذرا سا اس کو ہٹاؤ گے تو لرزنے رکھتی ہے, کیونکہ اپنے مرکز سے دور ہو رہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے قلوب کا مرکز ہے, ہماری روح کا مرکز اللہ تعالی ہے. تو جیسے ہی اللہ سے گناہ کرتے ہیں ہم, اسی وقت اللہ سے دوری ہوتی ہے. تو جیسے ہی دوری ہوتی ہے فوراً ہمارے قلب کی سوئی لرزنے لگتی ہے اور فوراً توبہ و استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. تو یہ فائدہ ذکر و اذکار کا ہے. تو اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حلاوت ایمانی موجود تو ہوتی ہے, محسوس نہیں ہوتی. محسوس جب ہوگی, جب ہم 100% اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں گے, یا کم از کم کوشش کرنے لگیں گے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بہت ساری علامات ہیں, لیکن اس کی ایک علامت جو ہے خاص یہ ہے کہ استلزاز الطاعات نصیب ہو جاتے. طاعت, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ اور ذکر اذکار میں مزہ آنے لگتا ہے, استلزاز الطاعات نصیب ہوتا ہے. تو یہ حلاوت ایمانی اللہ تعالی جو فرما رہے ہیں, اس میں حسن خاتمہ کا نسخہ ہے کہ جب یہ حلاوت ایمانی اللہ تعالی ایک دفعہ عطا فرمائیں گے. دنیا کا بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے, وہ جب کسی کو کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے. تو اللہ تعالی بھی جو ہے, اللہ تعالی تو احکم الحاکمین ہیں, بادشاہوں کو بادشاہت دینے والے, وہ جب کوئی چیز عطا فرما دیں گے تو وہ واپس نہیں لیں گے. تو مفسرین نے فرمایا کہ فیہ اشارۃ الی بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ نصیب ہوگا. اور یہ تمام حسن خاتمہ کے اور بھی نسخے ہیں, اور بھی تدابیر ہیں. لیکن یہ سردار ہے، سردار حسن خاتمہ کی، سب سے اعلیٰ. جیسے حسن خاتمہ کے بھی درجات ہوتے ہیں نا بھائی، کسی کی اچھی موت ہے، پھر اس کے بعد کسی کی اور اس سے اچھی موت ہوگی، کسی کی اور اس سے اچھی. جیسے بعض لوگوں کی موت ہوئی حرمین شریفین میں، کسی ہمارے مولانا یونس پٹیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ حرم کعبہ میں تھے جہاں اللہ سے جا ملے، تو کسی کی اور اس سے اچھی موت ہوگی، اللہ کے علم ہے کس کی کتنی زیادہ. تو یہ سوئے خاتمہ سے بچائے گا، تو جو حسن خاتمہ نصیب ہوگا وہ اعلیٰ درجے کا حسن خاتمہ نصیب ہوگا. یہ سردار ہے نسخوں کا، حسن خاتمہ کے کئی نسخے حضرت نے بیان فرمایا نا، ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن حضرت نے جو یہ نسخہ بتایا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے ذالک ازکا لہم، ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اس آیت کے آگے میں کیا ہے؟ ذالک ازکا لہم، یہی ہے نا حافظ صاحب. ہاں، تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. جب اللہ جس چیز کو فرما دیں کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی، پھر کیا بات ہے. تو یہ حسن خاتمہ کا بھی سب سے اول نمبر کا نسخہ ہے کہ حسن خاتمہ بھی انشاءاللہ اول درجے کا ہوگا. حضرت نے تو بارہا اس کی تشریح فرمائیے، قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ میں مسجد میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کبھی حرم شریف میں فرمایا ہے کہ میں حرم شریف میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کام کر لو اور ولایت صدیقیت کی انتہا کو پالو. اتنی بار تو حضرت نے فرمایا ہے. سب سے اعلیٰ ترین نسخہ ہے نگاہ کی حفاظت. بھائی دیر ہو جائے گی آپ لوگوں کو، دوا تو نہیں.
کر لیتا نگاہوں کو جو لیلاؤں سے نیچا، مولا نے تجھے قرب کا حلوہ دیا ہوتا. مل جاتا تمہیں قلب میں وہ جانِ تمنا،
جانِ تمنا اللہ تعالی.
مل جاتا تمہیں قلب میں وہ جانِ تمنا، تم نے بھی اگر خونِ تمنا کیا ہوتا، تم نے بھی اگر خونِ تمنا کیا ہوتا.
یعنی اگر تم نے مرشد کی ہدایات کے مطابق مرشد کی صحبت سے یہ علم حاصل کر لیا ہوتا کہ کون کون سی کام اللہ کو ناپسند ہے. خون تمنا کیا مطلب؟ کہ دل تو چاہ رہا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہے دن رات، ہے ضبط و ہے ضبط و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں دل کو اور دل کو دل مجھ کو پریشان کیے ہوئے. ہے مجھ کو نہیں، کیا ہے شوق اور ضبط شوق میں دن رات کشمکش. کون سا دیں آپ؟ ہاں بتائیے پورا. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں دل کو دل مجھ کو ہے پریشان کیے ہوئے. کچھ کم و بیش ایسا ہی ہے کہ یہ ضبط اور یہ شوق اور ضبط و شوق، دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لے، اور دل کش کر رہا ہے کہ یہ کام کر لے. کش کر رہا ہے، کش مانے کھینچنا، یہ کام کر لے، اس حسین کو دیکھ لے، فلاں کام کر لے، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دیکھیے اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ کام مت کر. تو یہ اس میں دن رات کشمکش چل رہی ہے، دن رات اسی کشمکش میں ہے وہ جستجو میں، کون سا کام اللہ کو پسند، کون سا کام اللہ کو ناپسند. اس کشمکش میں مومن موت تک رہے گا. ہاں فرمایا کہ یار شعر جلدی جلدی یاد نہیں آتا، ٹیوب لائٹ دیکھ سے جلتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تمام عمر تڑپنا ہے موج مضطر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اسی کشمکش میں رہنا ہے، مجاہدات کرنے ہیں اور مشکل اٹھانی ہے اللہ کے راستے کی. مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن وہ جنت کیا ہے کہ اس کو یہیں دے دیا جو کچھ دے، اور وہ مجرمانہ کھاتا پیتا ہے، مجرمانہ ہے. کیونکہ حضرت نے مثال دی، اس کی پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ اگر کسی شخص کو ایک مہینے کے بعد پھانسی دینے والی ہو اور حکومت کہے کہ بھائی اس کو ذرا سیر تفریح کرا دو، قورمے بریانی کھلا دو کہ آخری اس کے آخری ایام ہیں، چلو یہ خوش ہو جائے. ہوتا ہے کافروں کے یہ، تو آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو گھمایا پھرا جا رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ ایک مہینے بعد مجھے پھانسی ہونی ہے، مزہ آئے گا اس کو؟ ہیں، کچھ بھی لذت نہیں ہے. کافر تو ایسے کھاتا ہے، اس کو تو لذت لینا بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی نظر میں اگر دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، اور ان کی اور اگر تم لوگوں کے ایمان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ان کی چھتوں کو چاندی سونے کا بنا دیتے. یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ کفار کو دے سکتے تھے سونے چاندی کی چھتیں، لیکن نہیں دیا کہ میرے بندے مجھ سے بالکل ٹوٹ جائیں گے. اللہ کی رحمت ہے نا کہ کافروں کو اتنا دینے کو دے دیتے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ہم پڑھ رہے تھے دنیا کی حقیقت میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کی ایک دفعہ نہ جانے کی قسم کھا لی کسی بات پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آواز لگائی تو اجازت نہیں ملی حاضری کی. تو حضرت عمر نے خیال کیا کہ شاید حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے اجازت نہیں فرما رہے کہ حضرت عمر کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو شاید اس لیے اجازت نہیں فرما رہے کہ میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں اور اس کی سفارش میں ٹال نہیں سکوں گا ان کی، تو مجھے پھر کرنا پڑے گا. تو یہ خیال کر کے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم، میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں حفصہ کا سر اتار کے لیا. یہ ایمان تھا، اپنی بیٹی کا میں سر اتار کر لیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معاملے کا علم ہو جائے کہ معاملہ کیا ہے، پھر اجازت ملی اندر جانے کی. جب اندر تشریف حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک بستر تھا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھیں اور چند چمڑے کے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے. یہ کل کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بغایت ادب سے یہ تو عرض نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دے، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں مال کو وسعت دے دے. امت کا نام لے لیا، آپ کا نام نہیں لیا، غایت ادب سے. یہ بھی ادب سیکھنے کی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا افی شکن انت عمر، کیا تم ابھی تک شک میں ہی پڑے ہوئے ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں دے دیا، ہمارے لیے تو آخرت ہے. تو اس لیے اب اس زمانے میں اللہ نے کتنی آسانی دی ہے. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ساری دولت کو ایک طرف کر دو اور جنگل میں نکل جاؤ، یا اپنے گھر سے ساری چیزیں نکال دو اور سارے زیورات اور نقدی وغیرہ سب باہر پھینک دو اور جو ہے وہ ایسے چمڑے کا بستر لے لو اور یہ چمڑا. نہیں بھائی، یہ تو نہیں کہہ رہے، یہ کمزوری کا زمانہ ہے. تو آپ کھاؤ پیو بھی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آسمانوں پہ جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. آسمانوں پہ جھولو بھائی، اللہ دے رہا ہے، اگر رزق حلال راستے سے دے رہا ہے اس کا خوب استعمال کرو، اپنے اوپر بھی استعمال کرو، گھر والوں پہ بھی استعمال کرو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ ہونے دو کوئی چیز. جو لاکھ لاکھ روپے کے جوڑے بن رہے ہیں شادیوں کے لیے، اور جو خرافات ہو رہی ہیں، پانچ پانچ لاکھ روپے کی پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں اور فائر ورکس ہو رہے ہیں، یہ سب اسراف ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت. ہاں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت نہیں فرماتے جو اسراف، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے. یہ کام نہیں کرو، اپنے آپ خوب کھاؤ، اچھا بڑھیا کھاؤ، جتنا اللہ نے جیب میں دیا ہے استطاعت کرو، اس کو قدر کے ساتھ کھاؤ، استعمال کرو. بیوی بچوں کو دو، کھلاؤ پلاؤ ان کو، اچھی طرح رکھو، اور کار خیر میں لگاؤ، مساجد میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، تو یہ تمہاری جو ہے نعم المتاع ہے، بہترین پونجی ہو جائے گی تمہاری. تو منع تھوڑی کر رہے ہیں بھائی، آرام سے رہو، لیکن بس ایک کام ہی نہ کرو، بس اے اللہ کو ناراض نہ کرو، کوئی ایسا کام نہیں کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. بس
مل جاتا تمہیں قلب میں وہ جان تمنا، تم نے بھی اگر خون تمنا کیا ہوتا، ملتا نہ اگر سلسلہ مرشد کامل، ملتا نہ اگر سلسلہ مرشد کامل. اے نفس میرے تو نے تو مروا دیا ہوتا، اے نفس میرے تو نے تو مروا دیا ہوتا،
یعنی اے نفس تیری تو مان کے میں ٹھکانا، میرا ٹھکانا تو جہنم ہو جاتا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ مرشد کا سلسلہ مل گیا اور مرشد نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور بتا دیا کہ دیکھو یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے پہ ہماری پٹری کو سیدھا کر دیا، ہم تو جا رہے تھے جہنم کی طرف لیکن ہم کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف، جنت کا راستہ دکھا دیا، جنت کی طرف لے گیا۔ ورنہ جو ہے جو نفس کی مان کے چلتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، کیونکہ نفس برے برے کام، برے برے کام کا حکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نفس لأمارتم بالسوء، یہ تو ہمیشہ تمہیں برا ہی کام سکھائے گا، یہ تمہیں برا ہی کام سکھائے گا، اس نفس کو مارنا ہے۔ لیکن شیطان تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ازلی مردود ہے، ہاں تو شیطان کبھی جو ہے وہ مقبول نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہی ہے۔ لیکن نفس ایسا دشمن ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے اور اس کا تزکیہ کرا کے یہ نفس جو ہے ولی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ شیطان سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دشمن دیا ہے اسی کو ہم کسی مرشد کی صحبت سے اس کو جو ہے ولی اللہ بنا سکتے ہیں، راضی مطمئنہ بنا سکتے ہیں، راضیتم مرضیہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
سورج بھی فدا اس پہ کیا کرتا ضیا کو،
ضیا کے معنی روشنی،
سورج بھی فدا اس پہ کیا کرتا ضیا کو، دل میں جو تمنا کے لہو کا دیا ہوتا، دل میں جو تمنا کے لہو کا دیا ہوتا۔
وہی کہ خون تمنا کرنے سے، اپنے نفس کی بات نہ ماننے سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل ٹوٹتا ہے دل کا خون ہوتا ہے، یہی خون تمنا جو ہے کیا ملائے گا کہ سورج بھی فدا اس پہ کیا کرتا ضیا کو، اپنی روشنی جو ہے وہ اس کو اپنی پھیکی معلوم ہوتی ہے، وہ تو کہتا کہ روشنی تو یہ ہے۔
سورج بھی فدا اس پہ کیا کرتا ضیا کو، دل میں جو تمنا کے لہو کا دیا ہوتا، دل میں جو تمنا کے لہو کا دیا ہوتا۔
یہ آخری شعر بھی مولانا کا حضرت والا کی مدح میں ہے، کیونکہ جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ ان رحمتا تنزل عند ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر سے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مولانا کا آخری شعر ہے،
کر دیتے ذرا تذکرہ اے حضرت والا، کر دیتے ذرا تذکرہ اے حضرت والا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا۔ کر دیتے ذرا تذکرہ اے حضرت والا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا، ناصر ذرا اس بزم کو گرما دیا ہوتا، مرشد کے یہاں دل کو جو رکھوا دیا ہوتا، آئینہ حق زخم کو بنوا دیا ہوتا۔
ٹائم بھی پورا ہو گیا، آپ حضرات کو جانا بھی ہے، ویسے تو وہ 9:10 تک کہہ رہے تھے. ہاں تھوڑا سا وہ ہے مواہب ربانیہ. اللہ کا دار السلطنت، یہ ملفوظ جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ مواہب ربانیہ جو مجموعہ ہے ارشادات و ملفوظات حرمین شریفین اور سفر ترکی و برطانیہ وغیرہ. تھوڑا سا آگے ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آرام سے جگہ مل جائے. اللہ کا دار السلطنت، ارشاد فرمایا کہ آج رات 3 اللہ تعالی نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا کر اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اپنے قلب میں اپنے مولا کو حاصل کر لیا اور صاحب نسبت، صاحب درد، صاحب ولایت، صاحب مولا ہو گیا، جس پر ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، تو ایسا قلب اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے، راج دھانی ہے، کیپٹل ہے. جہاں بادشاہ رہتا ہے اسے دار السلطنت کہا جاتا ہے، تو جس کے دل میں وہ سلطان السلاطین اپنے تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا اس کا دل دار السلطنت نہ ہوگا. لہذا ہر ولی اللہ کا دل اللہ تعالیٰ کا دار السلطنت ہے. سبحان اللہ، ایسی مری ہوئی آواز ہم نے کہیں نہیں سنی، اتنا عالی شان مضمون ہے. ابھی سروت صاحب ہوتے تو بتا دیتے سب کو، وہ تو ہم وہاں ڈائلسس روم میں حضرت کے پاس رہتے تھے نا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اب یہ باہر اشعار پڑھ رہے ہیں تو ہم اندر بیٹھے ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں، ان کی آواز آتی تھی، سب کہیں ماشاء اللہ، اور لوگ ماشاء اللہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر وہ کہہ رہے اور زور سے کہیں ماشاء اللہ، ایسا معلوم ہوتا جیسے ڈنڈک کرو اور زور سے کہو ماشاء اللہ. تو وہ ٹیکنیشین بھی بہت ہنستا تھا کہ واقعی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سامعین کو جو ہے وہ ڈنڈا مار کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سب کہو ماشاء اللہ ورنہ بھی بگا دوں گا. یہ تو دل کی بات ہوتی ہے بھائی، دل کے کان سے ہم سنیں گے تو دل خود ہی کہے گا ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ اور بادشاہ جہاں رہتا ہے اس کی حفاظت خود کرتا ہے، لکھا بادشاہ جہاں رہتا ہے اس کی حفاظت خود کرتا ہے، دار السلطنت اور صدارتی محل کی حفاظت بذمہ سلطان مملکت ہے. واہ، لہذا جس قلب میں اللہ ہو، جو قلب اللہ کا دار السلطنت ہو، اس کی حفاظت خود اللہ تعالی فرماتے ہیں، قلب کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور قالب کی بھی. قالب کہتے ہیں جسم کو، یعنی جسم کے اندر قلب ہے، تو قلب کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور قالب کی بھی، کیونکہ قلب کی سواری قالب ہے، تو جب سوار کی حفاظت فرمائیں گے تو سواری کی حفاظت بھی لازم ہے. اور یہ حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، اپنے اولیاء کے قلب کے تقوی کی حفاظت فرماتے ہیں، گناہوں سے تکوینی حفاظت فرما کر اور غموم اور ہموم سے دور رکھ کر، اور جسم کی حفاظت فرماتے ہیں مصائب و آلام و آفات سے. یعنی قلب کی حفاظت فرماتے ہیں تقوی سے، اگر قلب تقوی سے نہیں رہے گا انسان تو بے چینی، پریشانی، مصیبت لازمی ہے، اور جسم کو محفوظ رکھتے ہیں مصائب و علام سے، جیسے کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری ہو گئی، اس سے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں. اور دنیاوی بادشاہ تو کمزور ہیں، اس لیے ان کی حفاظت یقینی نہیں، ان کے صدارتی محل میں کبھی بم رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس قلب کی حفاظت کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دنیاوی بادشاہوں کا دارالخلافہ تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جہاں جاتا ہے اپنے مولا کو ساتھ لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ چلتا پھرتا دارالسلطنت، سبحان اللہ، چلتا پھرتا کیپٹل اور راجدھانی ہے، چلتا پھرتا اسلام آباد ہے، اس کی ہر جگہ. دیکھو حضرت نے اسلام آباد کا لفظ استعمال کیا، اسلام سے اسلام آباد، اپنے دل کو اسلام آباد بناؤ. چلتا پھرتا اسلام آباد ہے، اس کی ہر جگہ حفاظت ہوگی، کیونکہ اس کا سلطان السلاطین ہر جگہ ہے، اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ہم اپنے عاشقوں کو ایسا نور دیتے ہیں کہ سارے عالم میں، ساری دنیائے انسانیت میں جہاں جاتے ہیں میرے نور کو لیے پھرتے ہیں. یمشی بہ، میرا عاشق چلتا ہے مگر مجھ کو لیے چلتا ہے، میرے نور کو لیے چلتا ہے. میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ہر ولی اللہ کے نور کو سارے عالم میں لیے پھرتا ہے. وہ خالی ملتزم کے لیے خاص نہیں ہوتا، خالی مساجد کے لیے خاص نہیں ہوتا، وہ بازاروں میں، صدر میں، کلفٹن پر بھی اللہ والا رہتا ہے. اس کو سارا عالم خرید نہیں سکتا، اللہ کا خریدا ہوا مال کون ظالم ہے جو خرید لے. وزیر اعظم کے ایک کتے کے پٹے پر لکھا ہو کہ یہ کتا وزیر اعظم کا ہے، ملک کے اندر کون ہے جو اس کو خرید سکے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے سارا عالم اس کو خرید نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرے نور کو لیے پھرتے ہیں، میں جس کے ساتھ ہوں بھلا پھر میں اس کی حفاظت نہ کروں گا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتق اللہ عز و جل سار آمنا فی بلادی، جو تقوی سے رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر رہتا ہے، یعنی میرا دوست بن کر رہتا ہے، تقوی اختیار کر کے اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھتا ہے، وہ دنیا میں جہاں جائے گا امن سے رہے گا. یہ اہل تقوی کے لیے بشارت ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دارالسلطنت ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو معمولی مت سمجھو، ان کے مقام کو اہل بصیرت ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس ذات کے عاشق ہیں جس کا کوئی مثل، کفو اور ہمسر نہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی عاشقوں کی گلی تو ان کے معشوقوں کی کوئی گلی ہوتی ہے، تو کوئی ایک کوچا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے عاشقوں کی گلی سارا عالم ہے، کیونکہ سارا عالم اللہ کا ہے، سارے عالم میں اللہ ہے، لہذا سارے عالم میں وہ اللہ کو ساتھ لیے ہوئے ہے. فرماتے ہیں، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ. تو دوستو، کیا یہ نعمت عظمی نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اللہ سے دل لگا کر اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاصہ میں آ جائیں. جس دن یہ نعمت حاصل ہو گئی، میں واللہ کہتا ہوں کہ اس دن ہم ساری لیلاؤں سے مستغنی ہو جائیں گے. سورج اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، جب نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. جب دل میں وہ مولا آئے گا تو، جو خالق لیلا ہے، خالق شمس و قمر ہے، تو ان حسینوں کی چمک دمک مان نہ پڑ جائے گی، بلکہ ان کی غلاظت اور گو موت نظر آئے گا، اور یہ سب مردہ لاشیں معلوم ہوں گی. سبحان اللہ، واہ کیسا عظیم الشان مضمون. سبحان اللہ، الحمد للہ. بس بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے انتظار کر رہے ہیں، ابھی حضرت تشریف لا رہے ہیں، وہ ٹافیاں تقسیم فرمائیں گے.
بہت سفر کی وجہ سے خطوط بہت جمع ہو گئے تھے، اور کل دو تین ضروری کام بھی ہیں. حضرت سے اجازت لے کر پھر میں کام شروع کیا. صحیح ہو جائے گا، ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالی. تو آج کی مجلس جو ہے وہ تو پھر آگے ابھی بھی سفر ہے چند دن کا، کچھ دنوں کے بعد جمعے کے دن ان شاء اللہ تعالی. اس وجہ سے جو ہے وہ مجبوراً وہاں بیٹھا تھا، لیکن الحمدللہ سن رہا تھا باتیں اللہ کے کرم سے. یہ دو لطیفے سمجھ میں نہیں آئے، میں نے کب چیک کر کے سمجھوں گا کون سے لطیفے دو.
دے رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ جب تم کمزور تھے اللہ نے تمہیں بدر میں تمہاری مدد فرمائی، صحابہ سے خطاب ہے. تو یہاں عدلہ کے جو معنی ہیں، جو گمراہ اور لغت والے لوگ ہیں اس عدلہ کا ترجمہ تو کچھ اور کریں گے. صحابہ کا تو مقام بہت اونچا تھا، تو عدلہ سے عام جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو لغت پڑھ کے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ذلیل، اس کا ترجمہ ذلیل سے کریں گے.
ظاہر بات ہے،
تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے تو ترجمہ اور کیا ہے کہ جب تم کمزور تھے. تو یہ اس کی مثال دے رہا تھا کہ ایک استاد نے شاگرد سے کہا کہ جو میں اردو بات کر رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو انگریزی میں کنورٹ کرو. انہوں نے کہا صدر بازار میں گولیاں چل رہی ہیں، اس کو انگریزی میں کہو. انہوں نے کہا دا ٹیبلٹس آر رننگ ان دا صدر بازار.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی وہ کچھ جن کی دعوت ہے ان کو جو وقت دیا گیا ہے، جتنے لوگوں کی دعوت ہے اس سے ایک بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر واپس آئے، سب سمجھتے ہیں.
ایک کو تو جانے دیتے کم سے کم.
تو اس لیے جن کی دعوت ہے وہ ریڈی ہوشیار بن کر نہ بیٹھے، 9:15 بج رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے مجلس آج کی ختم ہوئی. اور مسٹر کمال حفیظ ہو بھائی، اس کے پاس ہے. اچھا آپ کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ بیٹھے نہیں، کسی کو میزبان کو اذیت دینا، کیونکہ جس کو دین کی سمجھ ہے وہ مجلس جلدی شروع کر دیتا ہے اپنے کھانے کی بھی، اس لیے ان کو کسی کو اذیت دینا اور پھر دین کی سمجھ رکھنے والوں کا دیر کرنا اور نقصان دہ ہوگا، اس لیے فوراً فوراً چھٹی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.